This is VOA News. I'm Laurel Bowman. In U.S. election news, Vermont Senator Bernie Sanders hopes to take the day in Saturday's Nevada caucuses. And the other Democratic hopefuls vying to face U.S. President Donald Trump in November's presidential elections hope they'll stay close. We're now 1 week from the South Carolina primary and 10 days from Super Tuesday, when 14 states will vote. Democratic presidential candidate Joe Biden told the AP he's hopeful about Saturday in Nevada.
I think we'll do well. I think now what well is depends on, you know, how thoroughly the process works. But I think caucuses are somewhat confusing, even in the outcomes.
In U.S. intelligence news, the White House has pushed out the country's acting number two official just days after firing his boss. The Office of the Director of National Intelligence has announced the departure of its second-in-command, Andrew Holman, a 30-year veteran of the U.S. intelligence community. His departure follows that of former acting director of national intelligence, Joseph McGuire. He was let go by U.S. President Donald Trump after one of his aides briefed lawmakers last week about alleged Russian attempts to meddle in the U.S. election. Meantime, Rice University political science professor Rick Stoll says it's not surprising the president pushes back still on discussion of Russians aiding his campaign in the past.
Any president would be, I think, sensitive to the idea that the only reason he's in that office is because some foreign country made it happen. Now, would every president go to the extent that President Trump has gone? Probably not. But every president would be very sensitive on this issue.
For more on this, check out our website at voanews.com. This is VOA News. In simultaneously issued statements, U.S. Secretary of State Michael Pompeo and the Taliban have announced that a deal between the U.S. and the Taliban will be signed at the end of this month, paving the way toward ending the longest American war in U.S. history. VOA's Carla Babb reports.
A pause in fighting between the Taliban and Afghan and U.S.-led international forces is now underway. A first step, officials say, that could lead to the end of the 18-year war in Afghanistan. One major concern is whether the Taliban will be able to keep its sprawling network of fighters off the battlefield. If successful, U.S. and Taliban negotiators will sign a historic agreement on February 29th, leading to political talks between the Taliban and the Afghan government. Officials say the United States would gradually draw down its forces to 8,600. With a senior U.S. defense official adding non-U.S. international forces there, would reduce troop numbers by about 20% to 30%. Carla Babb, VOA News, the Pentagon.
The United Nations reported Saturday that the conflict in Afghanistan killed more than 3,400 civilians and injured nearly 7,000 others in 2019 alone. The UN assistance mission in Afghanistan blamed the Taliban, Islamic State, and other militant groups for causing 49% of the deaths, and said pro-government forces, including the U.S.-led coalition, were responsible for 43% of the deaths. The rest were caught in crossfire and other conflict-related incidents, and that's according to the UN. The World Health Organization said time is running out to stop the spread of the coronavirus outbreak as the number of cases outside of China grows. The Director General of the World Health Organization is saying that containment is still possible, but that the window of opportunity is narrowing. Approximately 78,000 people have been infected, and there have been nearly 2,400 deaths. Federal regulators in the United States have approved a new type of drug to help lower cholesterol. AP correspondent Jackie Quinn reports.
Millions of people take statins to help lower LDL cholesterol to ward off heart attacks. But for some, they don't work. For others, there are side effects like muscle pain. Now, the Food and Drug Administration has approved Nexletol, a daily pill made by Esperion Therapeutics, which works differently than other drugs, to block an enzyme that helps form cholesterol. Studies show Nexletol can lower bad cholesterol by about 25% when taken alone and by 43% when combined with a statin like Lipitor or Crestor. Nexletol is expected to hit the market in late March. The cost is thought to be about $300 a month. I'm Jackie Quinn.
I'm Laurel Bowman, VOA News.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। प्रोग्राम आपकी दुनिया के साथ मैं हूँ सदर सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के प्रोग्राम में शामिल मौजूदात पे। अफगानिस्तान में अमन का रोड मैप क्या है, बात हम करेंगे प्रोफेसर एसी हिलाली से। अमरीका तालिबान मुआहदा होने की सूरत में काबुल हुकूमत कैसे अमल दरामद कराएगी, हमारे साथ शरीकी गुफ्तगू होंगे अफगान गवर्नर आसिफ नंग और सीनियर सहाफी ताहिर खान। अमरीका तालिबान मुआहदा होने की सूरत में भी क्या दिक्कतें, क्या मुश्किलात अमन अमल के इस रास्ते में हायल रहेंगी, सुनते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद जलील की रिपोर्ट। बात यह भी करेंगे कि अफगानिस्तान में अमन की सूरत में जंगजू कहां जाएंगे। अमेरिका की सियासत पर बात होगी, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों में जौहरी फर्क क्या है, बुनियादी फर्क क्या है। इसी सेगमेंट में आप सुनेंगे कि अमेरिका में तीसरी पार्टी क्या इंतखाबी अमल में हिस्सा ले सकती है, इस पे बहजत जिलानी की डॉक्टर मुक्तदर खान से गुफ्तगू। स्पोर्ट्स के सेगमेंट में PSL 5 उसका आगाज, तकरीब किस क्वालिटी की थी और ये इवेंट कितना मौका फराहम करता है खिलाड़ियों को कि वो पाकिस्तान की टीम में कम बैक करें या उसमें जगह बना सकें। दो मुमताज क्रिकेट कमेंटेटर हसन जलील और मिर्जा इकबाल बेग उनसे बात करेंगे। तो चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानिब।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है।
प्रोग्राम आपकी दुनिया में आपका खैर मकदम, मैं हूँ असद हसन और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे अफगानिस्तान में अमन के रोड मैप के ऊपर। हमें ये बताया जा रहा है कि इस वक्त तालिबान और अमरीका किसी अमन वायदे के बहुत करीब हैं। अफगानिस्तान के अंदर प्रेसिडेंट अशरफ गनी वो एक दूसरी मुद्दत के लिए फातेह करार दिए जा चुके हैं, अगरचे मुखालिफिन उनके जो इस बे मुखालिफ में जो चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला अब्दुल्ला हैं उनको उनसे इख्तलाफ भी है, लेकिन बहुत सारे सवालात अभी बाकी हैं। वो ये कि अमरीका और तालिबान के दरमियान मुआहदा भी हो जाता है तो जो अमन का हसूल है वो कैसे मुमकिन होगा, बाकी स्टेक होल्डर किस हद तक ऑन बोर्ड हैं, अफगानिस्तान की जो हुकूमत है जो काबिल है वो किस हद तक इस मुआहदे पर अमल दरामद में जितना भी उसका किरदार बनता है वो उसको अदा कर पाएगी। प्रोफेसर एजी हिलाली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के पेशावर यूनिवर्सिटी में, उनसे हम बात करते हैं अफगानिस्तान के फ्यूचर पीस रोड मैप के ऊपर। हिलाली साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया,
शुक्रिया
जी। क्या देखते हैं सर, अगर हम एज्यूम करें कि ये मुआहदा हो गया है, कैदियों के तबादले पे इत्तेफाक है, फिलहाल जंगबंदी पे इत्तेफाक है, सो पहले तो कुछ गेस वर्क कि इस मुआहदे की और बड़ी बड़ी कंडीशंस क्या होंगी जिस पे इत्तेफाक होगा और वो कैसे लेके आगे बढ़ेंगी पीस प्रोसेस को और अमन का रोड मैप उसमें कैसे नजर आएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया। जो बुनियादी बात देखने में आ रही है और हम ये खुशाइंदा बात देख रहे हैं कि तालिबान और अमेरिका जो है दोनों ऑन बोर्ड हैं और इस बात पे मुत्तफिक नजर आते हैं कि मामलात को हल करने के लिए जो है आगे बढ़ा जाए और इसके लिए कोई पायदार या मुस्बत या ठोस एक मायदा किया जाए जिससे ये नजर आए कि अफगानिस्तान का एक बेहतर और पुरमन फ्यूचर होगा। और उस अंदाजे में ये भी साबित किया जा रहा है कि दोनों फरीक जो हैं एक इंतहाई हद तक लचक का मुजाहरा कर रहे हैं बहुत सारे मामलात में। तालिबान ने और उनके मतहारी ग्रुप्स ने बहुत सारी जो पहले पेचीदगियां थी, गंभीर सूरत हाल थी, कशीदगी सी की हालत थी, तो अपने बाज मामलात में जो कि दोनों तरफ से एक रिजर्वेशन और तहफजात नजर आते रहे हैं, तालिबान भी पीछे हटे हैं, अमेरिका भी पीछे हटा है, लेकिन एक चीज या चंद निकात के ऊपर जो इत्तफाक नजर आया है के मीन के आपस के जो कैदी हैं या संगीन किस्म के जो मुकदमात का सामना है लोगों को और अफगानिस्तान के अंदर या बाहर कुछ मामलात में उनको तरजीहात देना है, इसी तरह अमेरिका भी जो एक सेफ पैसेज चाहता है अफगानिस्तान के निकलने के लिए। एक चीज जो अमेरिका के साथ बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान के लोग भी या इंटरनेशनल कम्युनिटी में अमेरिका को जो एक किस्म की एप्रिसिएशन मिलती है वो ये है कि अमेरिका का ये बड़ा मुस्बत पहलू है कि वो पुरअमन महफूज और खुशहाल अफगानिस्तान चाहता है और चाहता है कि तमाम फिरकों के दरमियान जो है एक हमांगी हो, सियासी बालगुन नजरी दिखाएं, हौसला मंदी से आगे बढ़े। तो मेरा ख्याल है कि दोनों फ्रीकों ने जो लचक का मुजाहरा किया है और जिस अंदाज से एक डिप्लोमेटिक एंगल जो है एक सफारती एक बड़ी बहुत तवील और बड़ी मैं कहूंगा कि एक इंतहाई मशक्कत किस्म की हाल में रहे हैं और जो दोनों तरफ से जिस अंदाज से कोशिशें होती रही हैं वो उनसे अब मुस्बत असरात इसलिए भी नजर आएंगे और आने चाहिए कि मामला दोनों तरफ से जिस अंदाज से बढ़े हैं अब बर्फ पिघल रही है और दोनों के अंदर एहसास पैदा है कि मीन के अफगानिस्तान को एक अच्छा मुल्क बनाने के लिए, बेहतर मुल्क बनाने के लिए, लोगों को एक यकीनी अमन देने के लिए आपस में किसी न किसी पर पहुंचा जाए। इसमें एक चीज है तालिबान की तरफ से, ये है कि वो साबित करें दुनिया को कि उनके अंदर ये एक स्किल है कि वो बातचीत कर सकते हैं और उसके साथ जो है एक बेहतर तोकवात के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसमें ये भी बात है कि तालिबान को एक बहुत अच्छा मौका मिल गया कि नक्सा जाति जो है और मुल्क जो है वो उनको रिकग्नाइज कर रहा है, तस्लीम कर रहा है, जो कि बहुत सारा मसला इस पेचीदगी में रहा है। अमेरिका को ये मिल गया कि उनको तालिबान की तरफ से एक अच्छी उम्मीद होगी, एक अच्छा तईद मिल जाएगी कि वो आहिस्ता आहिस्ता अफगानिस्तान से अपनी फौज को निकाल सकेंगे और इस सारे पस मंजर में, इस सारी बारीकियों में और इस सारी हसासियत में पाकिस्तान का एक खामोश या वाजिया रोल जो है वो बड़ा ही कवी है। बहुत हद तक जो है इस मामले को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान ने भी तावन किया है और अब स्टेक होल्डर सारे इस बात पे हैं। हाँ, एक चीज जो है वो पचीदगी ना बना दे, वो अशरफ गनी साहब की शख्सियत और उनकी हुकूमत है, उसको मेरा ख्याल है कि अमेरिकन जो है बेहतर अंदाज से उनको टैकल कर लेंगे ताकि मायदे की जो भी सूरत सामने आई या जो भी शक्ल सामने आए उसको अफगान हुकूमत किसी अंदाज से जो है वो तनकीद का निशाना ना बना सके और अफगानिस्तान के अवाम को, अफगानिस्तान की कौम को, अफगानिस्तान को एक मुल्क की हैसियत से एक आजाद खुद मुख्तार हैसियत मिलने की जो तवक्को है, मेरा ख्याल है कि ये बहुत जल्द पूरी हो जाएगी।
प्रोफेसर साहब, ये तो बड़ी अच्छी
बेहतर नवीद मिलेगी
क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, सारे लोग बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और अफगानिस्तान के बारे में हम चाहते हैं। ये तो एक खूबसूरत पिक्चर है कि ऐसा हो जाए, सबके लिए अमन आ जाए, इससे तो बड़ी अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें अभी दुश्वारियां या रुकावटें क्या हो सकती हैं, इवन आगे चल के मुआहदा हो भी जाता है उससे आगे चल के काबुल कैसे ऑन बोर्ड होगा, कैसे फैसिलिटेट करेगा, तालिबान कैसे उनको कबूल करेंगे, इंट्रा अफगान डायलॉग कैसे होगा, कितना स्पीडी हो सकता है ये प्रोसेस, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, कितना हौसला और कहना चाहिए कि अपने नर्व्स उनको बरकरार रखने की जरूरत है।
दोनों फरीकों ने मेरा ख्याल है कि ऑलरेडी बहुत सारी चीजों पे कंप्रोमाइज करके मामले को आगे बढ़ाया है और सोच समझ के दोनों इस मुंतकी नतीजे पर पहुंच रहे हैं अफगानिस्तान के बेहतरीन और वसी तर मफाद के लिए कि मसले को हल किया जाए, कशीदगी से इज्तनाब किया जाए, अमन की तरफ बढ़े ताकि जो हालात दुनिया के चल रहे हैं और जिस तरह इक्तसादी और माशी मामला आगे आ रहे हैं उससे मुसलसल एक कशीदगी में रहना, एक जंग किसी सूरत हाल में रहने से ना अफगानिस्तान को फायदा होगा ना अमेरिका को फायदा होगा, पुरमन अफगानिस्तान से ना सिर्फ खत्ते के ममालिक को फायदा होगा बल्कि अमेरिका को भी अपने माशी इकतसादी सियासी और दूसरे मामला में जो तहफात हैं और जो महार वो चाहता है उसको बेहतर अंदाज से निपटने में अच्छा मौका मिलेगा। और फिर इलाके में जो अमन का मसला है ये बड़े कलीदी हैसियत रखता है और बुनियादी हैसियत है, इससे मेरा ख्याल है कि एक बेहतरी आएगी और कौमों के दरमियान एक अच्छी शाइस्तगी और एक मुहर्रत तरीका सामने उभर के आएगा। फिर और यह है कि जो वार ऑन टेरर का एक तसलसल चल रहा है इसको काबू में पाने और बेहतर अंदाज से उसको हैंडल करने में बड़ा अच्छा मौका मिलेगा,
अच्छा मौका मिलेगा। नेशन बिल्डिंग में इंटरनेशनल कम्युनिटी का कितना रोल रहेगा, तालिबान जो है वो एक इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक जो चार्टर है जो अफगानिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी मौजूद है उसको कितना कबूल कर सकते हैं, या अफगानिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को तालिबान की जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है उसकी एस्पायरेशन में ढालने के लिए क्या कुछ तब्दीलियां लाना पड़ेंगी।
देखिए, अफगानिस्तान का जो सियासी एक पस मंजर है या एक सियासी खाका है, मेरा ख्याल है कि वो अपने रवायती अंदाज के अंदर रहते हुए भी एक बेहतर जमहूरी, एक आजाद और क्या कहना चाहिए कि एक मुनसफाना और एक लिबरल माहौल को आगे कर सकेंगे। बहुत सारे मामला हमने देखा है कि अफगानिस्तान में एक चीज जिसके ऊपर उनका एक मुंतकी इत्तफाकी राय है कि वो बिल्कुल कदामत पसंदी में भी रहना पसंद नहीं करते और अपनी तहजीबों सकाफत और तमदन को छोड़ना भी नहीं चाहते। एक ऐसा दरमियाना रास्ता वो अख्तियार करना चाहते हैं कि अफगानिस्तान तरक्की भी करे, जमहूरी मुल्कों में उसका शुमार भी हो और वो आजाद कौमों की तरह अपने हक राय दही भी इस्तेमाल करें, लेकिन वो किसी तसल्लत में रहना पसंद नहीं कर रहे। इसलिए हम देख रहे हैं कि वो बाज मामला में उनकी रिजिड पसंदी नजर तो आती है, इंतहा पसंदी भी नजर आती है, लेकिन अफगानिस्तान को किसी सूरत भी बैन अवी बरादरी में अलग थलग नहीं रखना चाहते, दीवार के साथ नहीं लगना चाहते। वो बराबर का चाहते हैं कि हम भी पूरी दुनिया के साथ शरीक सफर हो और जो जो दुनिया में तरक्की के मामला हैं, सम्राट हैं, उससे हम भी फायदा उठाएं। मेरा ख्याल है कि एक जमहूरी, एक खुशहाल, एक रवायती मुल्क के तौर पर अफगानिस्तान के लिए बेहतर मौके हैं कि पूरी दुनिया जो है उनकी तरफ से अच्छी उम्मीद की नजर लगाए बैठी है और अफगानिस्तान के अमल से दुनिया में अमन को मजीद यकीन बनाने में मदद मिलेगा। और जैसा मैंने पहले कहा कि वॉर ऑन टेरर का दहशतगर्दी की जो अफियत है इसको खत्म करने में, इस पर काबू डालने में अंदाज से तालिबान को शामिल करके एक अच्छे अंदाज से इसका सुधार किया जा सकेगा और इसके ऊपर एक बेहतरी आएगी और एक अच्छा मुस्बत पहलू भी सामने आएगा और एक अच्छी हिकमत अमली भी तैयार की जा सकती है।
बहुत शुक्रिया प्रोफेसर एजी हिलाली साहब, आपने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात की, हमारे लिए आपने वक्त निकाला। और सामीन, आपने प्रोफेसर एजी हिलाली की गुफ्तगु से नई अफगानिस्तान में अमन के रोड मैप के ऊपर। इस्लामाबाद से हमारे कुलीग हैं मोहम्मद जलील, उन्होंने भी इसी मौजूद के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की है और जिसमें ये बताया है कि आगे चल के क्या कठिन मराहल आ सकते हैं, उनसे निकलने के लिए क्या करना होगा। सो अफगानिस्तान के ऊपर अबूर रखने वाले साफियों तजियाकारों से उनकी आरा पर मबनी ये रिपोर्ट सुनी है।
अगरचे अफगानिस्तान में तवील अरसे से जारी जंग के खात्मे का इम्कान माजी में कभी भी मुमकिन नहीं रहा है जितना अब है, लेकिन तजियाकारों के बकौल इसका इनसार आइंदा माह शुरू होने वाले बैनुल अफगान मुजाकरात पर होगा जिनका बाजाबता तरीकेकार अभी तक सामने नहीं आया है। तहम सीनियर सहाफी समी यूसुफ जई का कहना है कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहिदा तय पाने के बाद अफगान तनाजे के हल की तरफ पेशरफ्त हो सकती है। तहम उनके बकौल अमेरिका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहिदा अफगान मसले का एक पहलू है।
मेरे ख्याल में अमरीकी अफवाज का इनखला अफगानिस्तान के मसले का एक 25% जो मुश्किल है वो तो हल करेंगे, लेकिन जो 75% या 75% जो मसला है वो अफगानों के दरमियान मुजाकरात में होंगे।
अगरचे सदर अशरफ गनी ये कह चुके हैं कि तालिबान के साथ बातचीत उनकी हुकूमत की क्यादत में होनी चाहिए और इसके लिए तमाम अफगान धड़ों पर मुश्तमिल एक मुजाकराती वफ्द तश्कील देंगे। ताहम अफगान अमूर के माहिर और सहाफी रहीमुल्ला यूसुफ जई का कहना है कि बैनुल अफगान मुजाकरात के लिए काबुल हुकूमत और दीगर अफगान धड़ों पर मुश्तमिल एक मुश्तरका वफ्त की तश्कील जरूरी है,
लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये मुजाकरात मेरे ख्याल में आगे नहीं बढ़ेंगे और तालिबान सिर्फ अफगान हुकूमत से अकेले में बात नहीं करेंगे, वो चाहेंगे कि सारे मिलकर उनसे बात करें। ये रुकावटें कदम कदम के सामने नजर आएंगी, नजर आ रही हैं और इनको अभी दूर करना पड़ेगा, तो ये मेरे ख्याल में मसला जो है ये काफी लंबा और पेचीदा हो सकता है।
उधर तजियाकार जाहिद हुसैन का कहना है कि अफगान मुतहारब धड़ों के दरमियान अफगानिस्तान के मुस्तकबिल से मुतल्लिक इत्तफाक राय कायम करना आसान नहीं होगा।
पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी राय है, तो उनको इकट्ठा करके कोई वाज़े हिकमत अमली बनाना खासा कठिन काम है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं हो सकता है, लेकिन ये मुश्किलात बहुत होंगी क्योंकि इस पर पहले भी हम देख चुके हैं कि ये इतना आसान नहीं होता है कि मुख्तलिफ जो मुतहरिक ग्रुप हैं वो अफगानिस्तान के वो किसी एक बात पर मुत्तफिक हो जाए।
याद रही पाकिस्तान ने अमरीका और तालिबान मुजाकरात में अहम किरदार अदा किया है और तजियाकार रहीमुल्ला के बकौल पाकिस्तान से ये तवक्को होगी कि वो बैनुल अफगान बातचीत में भी इसी तरह का किरदार अदा करे।
पाकिस्तान को एक तो अकेले नहीं करना चाहिए, ये मिलकर करना चाहिए, अमेरिका को साथ में लाना चाहिए जरूरी है और फिर ये है कि हमसाये ममालिक भी है, चीन भी है, रूस भी है, अब तक गैर रस्मी तौर पर ईरान भी मुमकिन है, इनके जरिए ये सब कुछ होना चाहिए। ये अकेले एक मुल्क के बस की बात नहीं है और एक मुल्क को सारी जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए।
मोहम्मद जलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराहे रास्त देख सकते हैं, पता है facebook.com/voaurdu।
پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم. افغانستان میں امن کی صورت میں جنگجو کہاں جائیں گے؟ وہ جنگجو جنہوں نے اپنی بریڈ اینڈ بٹر یعنی اپنی روزی روٹی کا ذریعہ ہی ہتھیار کو بنایا ہے, بندوق کو بنایا ہے, بارود کو بنایا ہے, اگر امن ہو گیا تو وہ کہاں جائیں گے؟ ان کا کیا کوئی سٹیکس کے اوپر ہے؟ وہ جنگجو بھلے ان کا تعلق طالبان سے ہے یا وار لارڈز کے ساتھ ہے یا دیگر ملیشیاز کے ساتھ ہیں, ان کو کیسے ضم کیا جائے گا؟ انالیسز ہم نے لیا ہے اور بات کی ہے رستم شاہ مومن سے, جو کہ سابق سفیر ہیں پاکستان کے افغانستان کے لیے اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی سے. آئیے ان کی رائے لیتے ہیں. بات کرتے ہیں رستم شاہ مومن سے کہ وار لارڈز یا طالبان ان کے جنگجوؤں کو پیسے کہاں سے آتے ہیں, ان کی مالی معاونت کا ذریعہ کیا ہے؟
وار لارڈ جو ہیں وہ ایک لحاظ سے کمزور ہو گئے ہیں کیونکہ عوام اتنے مایوس ہو گئے ہیں, اتنی فرسٹریٹ ہو گئے ہیں اور ان کی مجبوریاں, ان کے مسائل, ان کی مشکلات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اب وہ وار لارڈز پہ ڈپینڈ نہیں کرتے, کیونکہ وار لارڈز مسلسل ان سے جھوٹ بولتے رہے ہیں, ان سے مسلسل ان کو دھوکہ دیتے رہے ہیں. تو اب وہ زمانہ گیا, اب نئی کلاس آئے گی کچھ پبلک ریپرزنٹیٹ کی شکل میں جو بھی ہے, لیکن وہ جو پرانے وار لارڈز تھے ان کی اپنے وہ جو ریلیونس ہے اس میں انتہائی کمی آ گئی.
سو یہ طالبان ہوں جو ایک منظم مزاحمتی فورس ہے یا وار لارڈز کے جو جنگ جو ہوں ملیشیاز ہوں, سو یہ لوگ والنٹیئر ہیں یا ان کو پے بھی کیا جاتا ہے؟
جہاں جہاں ان کے پاس وسائل ہیں, حکومت کے گودام پہ قبضہ کرتے ہیں, اسلحہ خانوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں, کھانوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں, تو وہ طالبان کے لیے مال غنیمت بن جاتا ہے. جو وہاں ڈائریکٹلی جس جن ایریاز کو ایڈمنسٹر کر رہے ہیں وہاں سے وہ ٹیکس وصول کرتے ہیں. سڑکوں پہ جو کنوائز وغیرہ جاتے ہیں, حتیٰ کہ امریکن کنوائز سے بھی وہ ٹیکس وصول کرتے ہیں, تو وہ ان کی آمدن کا ذریعہ ہے. اس میں گڑبڑ بھی ہوتی ہے, یہ نہیں ہے کہ سارے افغانستان کے لوگ طالبان کو چاہتے ہیں یا طالبان کے حق میں ووٹ دیں گے یا طالبان کو سپورٹ کریں گے, لیکن ان دی ایبسنس آف اینی الٹرنیٹیو وہ اس وقت جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ داعش کو اور فدائی محاذ کو, ترکستان اسلامک موومنٹ کو, ان کو اگر کوئی شکست دے سکتا ہے تو وہ حکومت دے سکتی ہے جس میں کہ طالبان شامل ہوں, اور اسی لیے ایران, چین اور روس اب طالبان کے ساتھ جو ہیں وہ رابطوں میں ہیں. یہ اس وقت صورتحال ہے.
لیکن باقی جو وار لارڈز ہیں ان کے والنٹیئر, ان کی جنگجو, ان کی ملیشیاز کو کون کیسے رقوم ادا کرتا ہے, وہ کیسے چلتے ہیں ان کے ساتھ؟
وہ تو جو مقامی, یا تو ان کو اگر وہ پرو گورنمنٹ ہیں تو گورنمنٹ سے ان کو کچھ پیسے ملتے ہیں, اگر وہ گورنمنٹ کے ساتھ ان کا وہ نہیں ہے تو وہ خود جہاں جہاں ان کا رسوخ چلتا ہے لوگ ان کے پاس پیسے وغیرہ یا جبرن یا وہ اپنی مرضی سے وہ ان کے وہ, لیکن ان کی وہ حالت بھی ہے ان کے پاس وہ فورسز نہیں ہیں. ان کے پاس زیادہ زیادہ 50 لوگ ہوں گے, 100 لوگ ہوں گے, 80 لوگ ہوں گے, وہ ان کو وہ افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن وہ چیز نہیں ہے کہ ان کے پاس 5,000-6,000 لوگ ہوں گے جن کو وہ سپورٹ کرنے کے لیے وہ فنڈ لیتے تھے.
بہت شکریہ, یہ معلوماتی سا سیگمنٹ ہو گیا, تو اس لیے میں آخری سوال اس میں ایڈ بھی ایک اور بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہم اس وقت ایک جیسے نقشہ ہو افغانستان کا ہمارے سامنے اور ہم دیکھنا چاہیں کہ وار لارڈز کہاں کہاں زیادہ مؤثر ہیں یا اب بھی آپریٹ کر رہے ہیں اور کون کون سے بڑے نام ہیں, تو کیا نام ذہن میں آتے ہیں آپ کے؟
دیکھیے دوستم ہے, پھر عطا محمد نور ہے, وہ جن کا تعلق پہلے جمعیت اسلامی سے تھا, دوستم کا تعلق جنبش ملی سے ہے, پھر محقق ہے, ان کا تعلق حزب وحدت سے ہے, اسی طرح دین محمد ہے, ان کی اپنی پارٹی ہے, پھر جو ہے وہ حراز کے اسماعیل خان ہیں, ان کی اپنی پارٹی, اپنا گروپ ہے, اور کچھ فدائی محاذ والے وہ تو چھپی انڈر گراؤنڈ ہیں, جو داعش والے ہیں وہ تو ایک بروٹل تنظیم ہے, وہ تو ان کی لیڈر کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے, لیکن وہ اس وقت بھی آپریٹ کر رہے ہیں. باقی لوگ جو ہیں یا طالبان کے ساتھ ہیں یا حکومت کے ساتھ ہیں.
بہت شکریہ رستم شاہ مومن صاحب, سابق سفیر پاکستان کے, آپ نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ آپ کا. جی سامعین, آپ نے رستم شاہ مومن صاحب کی گفتگو سنی, اب اسی موضوع پہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب سے بات کرتے ہیں. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب, آپ ذرا افغانستان پہ آتے ہیں, ایک جنرلی اگر اس ملیٹنسی کو اور پچھلے 20 سال کو بلکہ اس سے پہلے بھی اگر چلے جائیں جب مختلف وار لارڈز تھے, اس عسکریت پسندی کو سمجھنا ہو میرے جیسے طالب علموں نے,
تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ امریکہ کے 20 سال اتحادی افواج، $1 ٹریلین، اور دوسری طرف طالبان، تو یہ جو ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں اپنے فائٹرز کو دینے کے لیے، یہ سارے والنٹیئرز ہیں یا ان کو کوئی کمپنسیشن بھی ملتی ہے؟
دیکھیے، اس کے بارے میں تو کافی بات ہوتی ہے، الزامات لگتے ہیں، کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، طالبان کے ذرائع آمدن کیا ہیں، اور اس کے علاوہ افغانستان میں وار لارڈز بھی ہیں، تو یہ تو افغانستان کی یہی صورتحال رہی ہے پچھلے 4 دہائیوں سے، اور یہاں پہ لوگوں کے مفادات ہیں، اکثر چاہتے ہیں کہ جنگ کے حالات رہیں تاکہ وہ اپنا جو وار ہے، جنگ ہے، اس کو بطور کاروبار استعمال کریں۔ تو میرے خیال میں یہ بڑی بدنصیبی ہے افغانستان کی کہ وہاں پہ اس طرح کے حالات ہیں، اور پہلے روس نے حملہ کیا، پھر امریکہ نے حملہ کیا، تو یہ افغانوں کی 2-3 جو نسلیں ہیں انہوں نے جنگ بھی دیکھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہاں اگر غربت نہ ہوتی تو شاید اتنے لوگ اس طرح ملیشیا جو ان کے ہیں، مختلف وار لارڈز ہیں، ان کے لیے وہ نہ لڑتے، اور وہ پھر ان کو کوئی اور متبادل روزگار ملتا۔ میرے خیال میں اس کا کوئی آسان حل نہیں ہے، اس لیے سب کے مفاد میں ہے اس مسئلے کا سیاسی حل نکالا جائے۔
لیکن سر، سوال ابھی اور اتنا ہے کہ اگین یہ جو طالبان کے فائٹرز ہوں یا وار لارڈز کے ساتھ ملیشیاز کے لوگ ہوں، یہ رضاکار ہیں یا ان کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے، اور سورس آف انکم کیا ہوتا ہے؟
دیکھیں، وہ اپنے جو طالبان کہتے ہیں کہ جی ہم تو جو ہمارے لوگ مارے جائیں تو ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے خاندان کی کفالت کرتے ہیں، اس طرح کا ہے، اور پھر یہ ہے کہ جو ان کے لیے لڑتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کچھ ان کو بھی دیا جائے، ان کے جو چندے بھی ان کو ملتے ہیں، یہ یا تو چندے ملتے ہیں رضا کرنا، یا زور سے لوگوں سے یہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، ٹیکس لگاتے ہیں، اوشر لگاتے ہیں، پھر یہ ہے کہ ان کے کافی ملکوں میں جا کر ان کے لوگ وہاں پر پیسے اکٹھا کرتے ہیں، ان کو میرے خیال میں کافی ذرائع سے پیسے ملتے ہیں، تو یہ پھر جو بھی ان کے پاس وسائل ہوں وہ یہ دیتے ہیں اپنے لوگوں کو، جنگجوؤں کو خاص طور پہ، اور جو لوگ ان کے مارے جائیں ان کو، جو زخمی ہو جائیں ان کے علاج کرتے ہیں، بیواؤں وغیرہ کو سپورٹ کرتے ہیں، کافی ان کا ایک وسیع نظام ہے۔
اور جو سر باقی وار لارڈز ہیں ان کا، جی جی
بتائیں،
اور جو باقی وار لارڈز ہیں، ابھی بھی وار لارڈز اتنے ہی پاورفل ہیں جتنے 2 دہائیاں یا 4 دہائیاں پہلے تھے، یا اب کمزور ہو چکے ہیں؟ اور ان کے وار لارڈز کے ساتھ جو ملیشیاز ہیں، ان کا بندوبست، ان کی مالی کفالت کا کہاں سے ہوتا ہے؟
ٹھیک ہے، وار لارڈز تو بڑے بڑے کمزور ہو گئے تھے، ان کو طالبان نے شکست دے دی تھی، لیکن جب طالبان کو شکست ہوئی، امریکہ نے اور نیٹو نے حملہ کیا، اس کے بعد یہ وار لارڈز کو ان کو بھی سہارا لینا پڑا، اور وار لارڈز پھر سے مضبوط ہو گئے۔ وار لارڈ ابھی ہیں لیکن ان کی وہ حیثیت نہیں ہے، ابھی کھلے عام ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس جنگجو ہیں اور وہ ہتھیار لے کے پھرتے ہیں۔ اب وہاں پہ جو حکومت تھی انہوں نے پھر وہ ملیشیا کو بنایا، اربکی اس کو بولتے ہیں وہاں پہ افغانستان میں، اور یہ جو اربکی ہیں یہ بھی کسی قانون کے تحت نہیں ہیں، بس یہ آپ سمجھ لیں کہ جنگجو ہیں، اور پہلے بھی جنگ میں حصہ لیا، یہ وار لارڈز ہی کے لوگ ہیں، ابھی یہ کہتے ہیں کہ یہ طالبان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، اپنے اپنے علاقے کو تحفظ دے رہے ہیں طالبان کے خلاف، لیکن ان کے بارے میں شکایات بڑی عام ہیں کہ یہ کسی قانون کو نہیں مانتے اور اپنی مرضی کرتے ہیں اور کافی لوگوں کا استحصال کرتے ہیں۔ یہ وار لارڈز جو ہیں، اگر وہ چاہیں میرے خیال میں تو وہ اپنے لوگوں کو پھر سے جلدی میں اکٹھا بھی کر سکتے ہیں، ان کو وسائل بھی دے سکتے ہیں، انہوں نے لوگوں نے اسلحہ بھی چھپایا ہوا ہے، کافی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ وہاں پر اسلحہ ہے، وہاں پہ بڑے ہتھیار بھی ہیں، وہ رکھے ہوئے ہیں، جب بھی موقع آئے گا اس کو استعمال کریں گے۔
وار لارڈز کا جب ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو نام اس وقت موجودہ دور میں کون سے بڑے بڑے نام ہیں جن کو ہم وار لارڈز کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کریں یا پہچان سکیں؟
کیونکہ عبدالرشید دوستم ہے شمالی افغانستان میں، اور اسماعیل خان ہیں ہرات میں، سارے وار لارڈ رہے ہیں، کچھ ابھی بھی ہیں، کچھ یہ ہے کہ ذرا خاموش ہو گئے ہیں, اور لیکن یہ ہے کہ ان کی وہ ابھی بھی حیثیت ہے اور یہ چاہیں تو اپنے لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں. اگر ان کے پاس وسائل ہوں گے تو وہ بڑی آسانی سے ان کو اسلحہ دیں گے, پیسے دیں گے, اور وہ پھر ان کے لیے لڑیں گے.
تھینک یو سو مچ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب, آپ نے ہمارے لیے بات کی.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
پروگرام آپ کی دنیا میں آپ کا خیر مقدم, اور اس سیگمنٹ میں ہم بات کرتے ہیں امریکی سیاست کے اوپر. دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, ڈیموکریٹس اور ریپبلکن, اور دونوں سیاسی جماعتوں کے بارے میں ایک تقسیم تو یہ بتائی جاتی ہے کہ ریپبلکن کو کنزرویٹو یعنی قدامت پسند یا روایت پسند کہا جاتا ہے, ڈیموکریٹس کو لبرل یا ماڈرن پولیٹیکل فورس سمجھا جاتا ہے. اگر یہ اسی طرح سے بھی ان کی تعریف کو لیا جائے تو ان کی جو حکمت عملی ہے تعلیم کے بارے میں, صحت کے بارے میں, باقی جو ایشوز ہیں فارن پالیسیز کے بارے میں, ملٹری انگیجمنٹس کے بارے میں, ان کے اندر کیا جوہری نظریاتی فرق ہے, اس پہ ہم نے رائے لی ہے اپنے کچھ اسکالر سے اور امریکن سیاست پہ گہری نظر رکھنے والے پینلسٹ سے, تجزیہ کاروں سے. آئیے وہ سنتے ہیں. علی عمران صاحب, ایک اکیڈیمک سوال ہے, لسنرز کو بتائیں کہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز ان کی سیاست میں, ان کی ڈاکٹرائن میں بنیادی جوہری فرق کیا ہے؟
آپ دیکھیں جی, یہ مختلف جو فیزز ہیں ہسٹری کے, کسی حد تک وہ بھی ڈائنامکس ہوتے ہیں, ڈائنامک کے طور پہ آتے ہیں کہ امریکہ کی فارن پالیسی کو شیپ کرتے ہیں. امریکن پریزیڈنٹ کو کبھی رسپونڈ کرنا پڑتا ہے, ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے, کبھی وہ ایک ویژنری اپروچ کے ساتھ چلتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اگر ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھیں جو ریسنٹ ہے, تو اس میں کچھ چیزیں تو مستقل نظر آ رہی ہیں کہ ابھی دیکھیں, ایک چائنا کا فیکٹر بہت بڑا فیکٹر ہے امریکہ کی فارن پالیسی میں. آپ کو یاد ہوگا کہ اوباما نے بھی ایشیا پیپل کی بات کی تھی, تو اس کے بعد انہوں نے ایک ٹریڈ ڈیل بھی کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ چائنا کے ارد گرد جو ممالک ہیں ان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا سکیں. اب یہاں پہ جو ایک کانسٹنٹ, فار ایگزامپل اگر دیکھیں تو انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں امریکہ کے, وہ ایک کانسٹنٹ چل رہے ہیں بش کے دور سے لے کے اوباما کے دور پہ, ابھی ٹرمپ کے دور میں بھی, ابھی صدر ٹرمپ انڈیا کا دورہ بھی کرنے والے ہیں. تو کچھ چیزیں جو ہیں ان میں ان کی ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجک اپروچ رکھتے ہیں وہ. فار ایگزامپل چائنا ہے, اگر اس کو وہ چاہیں گے کہ اس کا کاؤنٹر ویٹ جو انڈیا ہے تو اس کو سپورٹ کیا جائے. اب کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ کہیں پہ کنفلکٹ اٹھ گیا تو اس کو رسپونڈ کرتے ہیں وہ, تو یا کہیں پہ کوئی ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے جیسے کہ انہوں نے ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا, تو دہشت گردی کے خلاف بھی وہ بھی چلتی آ رہی ہیں, لیکن اس میں تھوڑا بہت ایک فرق بھی آیا ہے مختلف ایڈمنسٹریشن میں. کبھی اس کو بہت اونچا اسٹیپ اپ کر دیا گیا کیمپینز کو, اور ایک یہ بھی آج کل ڈبیٹ چل رہی ہے کہ امریکہ کو کس حد تک انوالو ہونا چاہیے فارن کانفلکٹس میں. تو ابھی افغانستان بھی چل رہا ہے, عراق کے بھی برے حالات ہیں, اور مجلس میں بہت سارے ہاٹ اسپاٹس چل رہے ہیں.
ٹھیک, لیکن میرا سوال ابھی دشنا ہے, سوال یہ ہے کہ بنیادی فرق ہے. جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں کہ جی کسی کا سوشلسٹ ایجنڈا ہے, چلو وہ تو صرف برنی سینڈرز کے ریفرنس میں لوگ اعتراض کرتے ہیں نا, کسی کا بہت لبرل ہے, کوئی بہت کنزرویٹو ہے, اکانومی کے اوپر فلاں کی یہ اپروچ ہوتی ہے, جنرلی ریپبلکنز کی یہ اپروچ ہوتی ہے ٹیکسیشن کے اوپر. سو بنیادی فرق کیا ہے؟
دیکھیں جی, ریپبلکن جو ہیں وہ عام طور پہ نیشنل سیکورٹی کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں, ڈیموکریٹس بھی دیتے ہیں, لیکن وہ عام طور پہ اوائڈ بھی کرتے ہیں. لیکن 90s میں ہم نے دیکھا کلنٹن کو بھی انوالو ہونا پڑا بوسنیا میں. اب کولڈ وار جب ختم ہوئی, ریگن جو تھے وہ پریزیڈنٹ تھے, ریپبلکن تھے, انہوں نے وہ افغانستان میں سپورٹ کر کے تو کولڈ وار جیتی. تو یہ اب ہم کہہ تو سکتے ہیں کہ اپروچ ان کی یہ ہے کہ ڈیموکریٹس جو ہیں, جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اوباما جو تھے وہ ریلکٹنٹ تھے کسی میں, لیکن دوسری طرف دیکھیں تو ان کا افغانستان میں بھی بہت زیادہ انہوں نے اس کو ہائٹن کیا, اس میں جو ملٹری پریزنس تھی وہاں پہ. تو اس میں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی آج اب یہ جو صدر ٹرمپ ہے ان کی جو پالیسی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹریڈیشنل جو کہہ سکتے ہیں آپ کچھ ایشوز پہ کچھ ایشوز ناٹ آل ایشوز کچھ ایشوز پہ خاص طور پہ اب ایران کے خلاف جو ایران کے ساتھ جو ٹینشن چل رہی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا ہی ایک لائن سے ہٹ کے تو بڑا ایک اس کو کول ڈاؤن کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے
نام نہیں یہی تھوڑی سی جارحیت ہوتی ہے اس کے اوپر میں جوائن کیا ہے جہانگیر خڑک صاحب نے کو ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار کمیونٹی اینڈ ایتھنک میڈیا ایٹ سری یونیورسٹی نیو یارک پولیٹیکل کمنٹیٹر ہیں جہانگیر خڑک صاحب بہت شکریہ آپ کا یہ جو میرا سوال جس پہ ہم ابھی اس وقت بات کر رہے ہیں کہ کیا جوہری فرق ہے بنیادی فرق ہے ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کی پولیٹیکل ڈاکٹرائن میں سیاسی سوچ اور نظریے میں
دیکھیے جو بنیادی فرق ہے ریپبلکن ہمیشہ سے چھوٹی گورنمنٹ کم ریگولیشن اور مضبوط ملٹری یہ ان کے تین نقطے ہیں ان کی ڈاکٹرائن کے جو آپ کو تقریباً ہر پریزیڈنٹ کی پالیسی میں نظر آئیں گے جس کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے جبکہ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ زیادہ سوشل فیکٹر پر اسی لیے ان کی گورنمنٹ تھوڑی ذرا پھیلاؤ میں زیادہ ہوتی ہے اس پہ زیادہ وہ کرتے ہیں توجہ دیتے ہیں ساتھ ان کا فری مارکیٹ اکانومی میں یقین رکھتے ہیں اور ریپبلکن سائڈ پر آپ کو چونکہ یہ بیسیکلی کنزرویٹو خیالات کے لوگ ہیں تو ان کی پالیسیز میں بھی آپ کو کہیں کسی حد تک پروٹیکشنزم بھی نظر آتی ہے ڈیموکریٹ جو ہے وہ پیور جو کیپیٹلسٹ اسکول آف تھاٹ ہے اس کو پریکٹیکلی گورننس میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اسی لیے ان کا جو ریگولیشن ہے وہ زیادہ ہوتی ہے جو ان کی فری مارکیٹ اکانومی ہے اس کے ساتھ وہ زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے اور جو پروٹیکشنسٹ پالیسی ہے وہ فری ٹریڈ اور فری مارکیٹ میں زیادہ یقین رکھتے یہ ایک بنیادی فرق ہے اسی لیے آپ دیکھیے کہ اس وقت جو آپ صدر ٹرمپ کی پالیسیز ہیں اس وقت اس میں آپ کو دو تین چیزیں بالکل واضح نظر آ رہی ہیں جو کہ ریپبلکن پارٹی کی جو نظریہ ہے اس کے مطابق ہیں مثلاً وہ ایک اسٹرانگ ملٹری میں یقین رکھتے ہیں انہوں نے اسپیس فورس بھی بنا دی ان کی مسکولر پالیسی ہے وہ ٹرانزیکشنل ریلیشنز میں یقین رکھتے ہیں وہ پروٹیکشنزم میں یقین رکھتے ہیں اور اسی لیے جب وہ ٹرانزیکشنل انٹرنیشنل ڈپلومیسی کرتے ہیں تو اس میں وہ امریکہ کی جو ایک نیشنلسٹ سوچ ہے وہ نظر آتی ہے بیچ میں جبکہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ ذرا دنیا کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں وہ امریکہ کو دنیا سے علیحدہ نہیں رکھنا چاہتے وہ زیادہ ظاہر ہے ان کے ہاں بھی نیشنلزم تو ان کے ہاں بھی ہے لیکن وہ اس کو ان کا جو عطسہ ہے جس سے وہ دنیا کو دیکھتے ہیں اس میں وہ زیادہ انکلوسیو اپروچ ہے ان کی
صحیح.
جبکہ جو ریپبلکنز ہیں ان کی زیادہ ایکسکلوسیو اپروچ ہے یہ ایک بنیادی فرق
اس دفعہ تو یہ دیکھا گیا پریزیڈنٹ اوباما بھی کہتے تھے کہ ہم نے دنیا کا تھانے دار نہیں بننا پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی یہ کہتے ہیں کم و بیش لفظ بھی سیم تھے ان کے
دیکھیے وہ ایک وہ بات بالکل درست ہے لیکن آپ ایک ذہن میں رکھیے کہ پولیس مین کا جو نظریہ ہے یا جو سوچ ہے وہ کس حساب سے آتی ہے وہ انویژنز کے حساب سے آتی ہے جب آپ نے عراق میں انویژن کی اس کے بعد پھر آپ نے افغانستان میں انویژن کی اس کے بعد آپ نے جو ساؤتھ اور سینٹرل امریکہ کے مختلف ممالک ہیں اس کے اندر آپ نے جس قسم کی کچھ انویژنز کی اور کچھ یہاں پر انڈائریکٹ آپ نے چیزوں کو پروموٹ کیا جہاں پر کہیں پر سٹیبلٹی اور کہیں پر انسٹیبلٹی بڑھی اس کی وجہ سے جو یہ سوچ ہے وہ سامنے آ رہی ہے دوسری بات امریکہ ہمیشہ سے جو امریکی انتخابات ہیں امریکی ووٹر جو ہے وہ اپنا ڈیسیزن اس بنیاد پر بہت کم کرتا ہے کہ فورن پالیسی پر کسی بھی گورنمنٹ نے کتنا زیادہ حاصل کیا ہے بلکہ ان کا جو زیادہ ایمفیسس ہوتا ہے وہ اکانومی پر ہوتا ہے سوشل فیکٹرز پر ہوتا ہے ہیلتھ کیئر پر ہوتا ہے امیگریشن پر ہوتا ہے یہ وہ بڑے پلانکس ہیں جس کی بنیاد پر امریکن ووٹر اکثر اپنا فیصلہ دیتا ہے ہاں فورن پالیسی کے اوپر جس طرح آپ نے ذکر کیا یہ وارز کا یا پولیس مین کا وہ اسی حساب سے ہے کیونکہ یہاں پر بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ امریکہ کا اپنا انفراسٹرکچر اس کے اندر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے جبکہ ہماری کی فورن پالیسی کے تحت ہم لوگ جس قسم کی انویسٹمنٹ باہر کر رہے ہیں نیشن ری بلڈنگ کا آپ کا بڑا لفظ سنیں گے اور یہ دونوں ڈیموکریٹ اور ریپبلکن دونوں کی جانب سے سنیں گے کیونکہ دونوں جانب یہ سوچ ہے سوچ یہی ہے کہ جو پالیسی انسٹرومنٹس اب تک استعمال ہوتے رہے ہیں فورن پالیسی میں جس میں کہ آپ کو ملٹری کا زیادہ استعمال نظر آ رہا ہے اور ڈپلومیٹک انسٹرومنٹس زیادہ نہیں استعمال ہوئے وہ وجہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم انٹرنیشنل پولیس مین نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا یہ کام ہے کہ ہم نیشن ریبلڈنگ کریں.
صحیح.
اور یہی سوچ آپ کو دونوں طرف نظر آ رہی ہے.
ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب, آپ کی رائے, بنیادی جوہری فرق ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس میں.
دیکھیے, ریپبلکن ڈیموکریٹس کے اندر جو مین بنیادی ڈفرینس ہے وہ صرف میں سمجھتا ہوں جو کھڑا صاحب نے جیسے کہا ہیلتھ کیئر کا میجر ایشو ہے. ہیلتھ کیئر کے اوپر ہے, جہاں تعلق ہے اکانومی کا, اکانومی کے اوپر تو امیرکن اکانومی جو ہے اس میں جو اس کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے اس کو کافی حد تک ڈیسینٹرلائز کر دیا ہے. اور اس حد تک ڈیسینٹرلائز کر دیا ہے کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جہاں پر کہ 40 تقریباً سمجھیں آپ کے ٹوٹل 97,000 سٹی گورنمنٹس میں سے تقریباً آپ یہ دیکھیں کہ 19,000 جو ان کی سٹی گورنمنٹس ہیں, میونسپل گورنمنٹس, ان کے اپنے بڑے زبردست پروگرامس ہیں, اور پھر اوپر سے مور دین 3,000 کاؤنٹیز جو ہیں ان کا اپنا اکنامک. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں پر کہ چاہے ریپبلکن ہو چاہے ڈیموکریٹس ہو, ان کا تو وہ ان کی جو پالیسیز ہیں وہ ویسی پالیسیز کنٹینیو رہتی ہیں. جو اس میں جو میجر اس میں جو اس میں ڈفرینس تھا, پہلی بات یہ تھی کہ میں نے اس میں انٹرجیکٹ نہیں کیا تھا, خرج صاحب نے کہا نہیں, میں تو بلکہ سن رہا تھا. خرج صاحب کا بڑا زبردست پوائنٹ آف ویو تھا ان کا بھی, جب انہوں نے ٹرانزیکشنل پارٹ پہ انہوں نے بات کی تھی. تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل میں جہاں تک تعلق ہے اس چیز کا, تو انٹرنیشنل میں دونوں گورنمنٹس کی جو اپروچ ہے وہ ہمیشہ سے ٹرانزیکشنل ہی رہی ہے, کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے جس ریجن کے اندر کسی قسم کی بھی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جس کا امپیکٹ خاص طور پہ امیرکن اکانومی پہ یا امیرکن پالیسیز کے اوپر ہوتا ہے, تو اس کے لحاظ سے اگر الیکشن کا دور ہو اور اس وقت کوئی اگر بڑا ہاٹ ایشو ہو, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ بنایا جاتا ہے ٹیررزم کو اور ایران کے ریفرنس کو, یا اب جیسے نارتھ کوریا بھی اس کے اندر ایک لیڈنگ رول لے رہا ہے, تو یہ ایشوز اس میں آتے ہیں. ادر دین دیٹ, ڈومیسٹیکلی جو مین اس میں ایشو ہے وہ صرف دو میجر ایشو ہیں, جہاں پر کہ ایک امریکن ووٹر جو ہے وہ اپنا ووٹ دیتا ہے. نمبر ون ہیلتھ کیئر ہے, نمبر ٹو یہ ہے کہ ٹیکسیشن ہے. اور اس کے علاوہ باقی جو لوکل لیول کی جو پالیٹکس ہوتی ہے وہ زیادہ ڈومیننٹ پالیٹکس ہوتی ہے, جو کہ لیڈ کرتی ہے ٹوورڈز پریزیڈنشل الیکشن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
جی سامین, آپ نے ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی میں بنیادی جوہری فرق پہ ماہرین کی رائے سنی ہے. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہوگا کہ پاکستان میں یا دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ایک دو نہیں بلکہ کئی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں, کیا امریکہ کے اندر کسی تیسری سیاسی پارٹی کی گنجائش ہے؟ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا جا سکتا ہے بطور صدر کے؟ بہجت جیلانی نے بات کی ہے ڈاکٹر پروفیسر مقتدر خان سے, ڈیلاویئر یونیورسٹی سے وابستہ ہیں, آئیے ان کی گفتگو سنتے ہیں.
امریکہ میں آئندہ برس 2020 صدارتی انتخابات کا سال ہے. روایتی طور پر یہ انتخاب ڈیموکریٹ اور ریپبلکن پارٹی کے امیدواروں کے درمیان ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات ایک تیسری پارٹی یعنی تھرڈ پارٹی کا امیدوار بھی سامنے آتا ہے, کیونکہ بیشتر ووٹر روایتی ڈیموکریٹس یا ریپبلکن سے ہٹ کر انتخاب کرنا چاہتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر مقتدر خان. ڈاکٹر خان, یہ بتائیے گا کہ 2020 کے صدارتی انتخاب میں روایتی ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس پارٹیوں کے ساتھ ساتھ نسبتاً غیر معروف تیسری جماعت یا پھر تھرڈ پارٹی کی بات کی جا رہی ہے, آپ کے خیال میں اور سیاسی منظر نامے کو دیکھتے ہوئے کسی بھی ممکنہ تھرڈ پارٹی کے امیدوار کا ڈیموکریٹس یا ریپبلکن امیدواروں کے لیے کس حد تک پریشانی کا باعث وہ بن سکتے ہیں؟
دیکھیے, تھرڈ پارٹی کینڈیڈیٹس امریکہ میں جیتنا ناممکن ہے فی الوقت, یعنی فار ایگزامپل وہ کئی اسٹیٹس میں وہ بیلٹ پر بھی نہیں آ سکتے کیونکہ کئی ہزاروں سگنیچرز کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ان کا ہمیشہ سے ہسٹوریکلی رول اسپوائلر کا رہا. 1992 میں اگر آپ کو یاد ہوگا, راس پیرو اپنے بڑے بڑے کان اور بڑے بڑے چارٹس لے کر وہ ٹی وی پہ آئے اور کافی دھوم مچائے اور 19% ووٹ جیتے, جس کے وجہ سے بش ہار گئے اور بل کلنٹن پریسیڈنٹ بن گئے. تو 1992 میں کیونکہ جو تھرڈ پارٹی کینڈیڈیٹ رائٹ لیننگ تھے, اس وجہ سے ڈیموکریٹ کا فائدہ ہوا. لیکن 2000 میں رالف نیڈر نے جو
گرین پارٹی
کے تھے لیکن وہ عرب بھی تھے, اور وہی وہ رالف نیڈر نے جو ووٹس الگور سے لیے اس سے فائدہ جارج ڈبلیو بش کا ہوا. تو 92 میں ڈیموکریٹس کو فائدہ ہوا تھرڈ کینڈیڈیٹس کی وجہ سے, 2000 میں وہ ریپبلکنس کو فائدہ ہوا, اور 2016 میں جل سٹائن جو گرین پارٹی سے رن کر رہی تھی ان کو جو ووٹ ملے, دو پارٹی تھرڈ اور فورتھ پارٹی تھے 2016 میں اور دونوں کینڈیڈیٹس کو ایک ایک ملین تھے, لیکن جل سٹائن کی جو ووٹس تھے وہ مڈ ویسٹ میں تھے اور ان سٹیٹس میں تھے جو کریٹیکل تھے الیکشن کے لیے. اگر آپ پوچھیں اگر رشیا کے علاوہ اور کس کا ہاتھ تھا اس کو ہرانے میں ہلری کلنٹن کو تو آپ جل سٹائن کہہ سکتے ہیں. جل سٹائن کے ووٹ سے بہت فرق پڑ گیا تھا ہلری کلنٹن کو. جو تھرڈ پارٹی کینڈیڈیٹ کی جو پولیٹیکل آؤٹ لک ہوتی ہے اس سے وہ ریپبلکن یا ڈیموکریٹ کے ووٹ کم کر سکتے ہیں لیکن جیت تو نہیں سکتے.
ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے علاوہ جب بھی کسی تھرڈ پارٹی سے تعلق رکھنے والے امیدوار جو سامنے جب آتے ہیں تو عام طور پر الزام لگتا ہے کہ وہ کسی غیر ملکی طاقت کا اعلی کار ہے. اسے اس انداز میں دیکھنا کس حد تک جائز اور درست ہے؟
دیکھیے جل سٹائن کے تعلق سے یہ کہا گیا تھا کہ جو فیس بک وغیرہ پہ جو ایڈورٹیزمنٹ ان کو پروموٹ کر رہے تھے وہ رشیا کی طرف سے آئے تھے, رشیا کے بوٹس کا استعمال کیا گیا تھا. تو اس میں جل سٹائن کا کوآپریشن کس حد تک تھا تو یہ تو کسی نے ثابت نہیں کیا, خالی اسپیکولیٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ بات یقیناً ہے کہ اب جو فورن انٹروینشنز ہو رہے ہیں وہ اس طرح کے تھرڈ اور فورتھ پارٹی کینڈیڈیٹس کو انفلوئنس کر سکتے. آپ ان کی بات چھوڑ دیں, 1999 کے الیکشن میں میں نے بھی بہت کوشش کی تھی مسلمان گروپس نے کہ محمد علی کا نام لکھ دیں حالانکہ وہ بیلٹ پہ نہیں تھے, تاکہ ہم یہ بتا سکیں امریکہ میں کہ مسلمانوں کا کتنے ووٹ ہیں. 2016 میں کئی لوگوں نے برنی سینڈرز کا نام لکھ دیا تھا, اس میں کئی امریکن مسلمز بھی تھے جنہوں نے برنی سینڈرز کا نام لکھا تھا, جس سے پھر ہلری کلنٹن کے ووٹ مارے گئے تھے. لیکن اگر کوئی تھرڈ پارٹی لابی ہو یا فورن کنٹری ہو, اگر وہ تھرڈ پارٹی کینڈیڈیٹس کو انڈائریکٹلی بھی سپورٹ کرے یعنی ایڈورٹیزمنٹ کرے, ان کے لیے پیک کریٹ کرے, اب امریکی قانون الاؤ کرتا ہے کہ آپ ایسے پیکس کریٹ کر سکتے ہیں جو کینڈیڈیٹ کو اس کے کوآپریشن کے بغیر, کوآرڈینیشن کے بغیر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں, تو وہ ضرور ہو سکتا ہے.
ڈاکٹر صاحب, گزشتہ صدارتی انتخاب میں روس کی مداخلت کے بارے میں بڑی بات ہوئی ہے اور اس 2020 انتخاب میں تھرڈ پارٹی کے امیدوار کی آمد ظاہر ہے کہ روسی نقطۂ نظر سے اسی حوالے سے بہت اہم ہوگی جیسے بات کی جاتی رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً روس اس نقطے پر کام کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنی سوشل میڈیا مہموں میں امریکی ووٹروں کی رائے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر سکتا ہے روس یا کوئی بھی اور ملک؟
یہ انٹرفیئرنس ویسٹرن ملکوں سے مسلسل آتے رہا ہے, نہ صرف رشیا بلکہ چائنا خود اس الیکشنز میں انٹرفیئر کر سکتا ہے. آپ اتنا بڑے ملکوں کی بات چھوڑتے ہیں, آپ چھوٹے چھوٹے ملک جیسے یونائیٹڈ عرب امیریٹس ہیں, سعودی عرب ہے, یہ ملک بھی آلریڈی امریکن الیکشنز میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ان کے کئی پراکسیز ہوتے ہیں جو خود امریکن سٹیزنز ہیں یا گرین کارڈ ہولڈرز ہیں یا کارپوریشنز ہیں جو پیسے دے سکتے ہیں. تو اب تو مطلب امریکن الیکشن کو یوں کہیے کہ ووٹنگ از لمیٹڈ ٹو امریکن سٹیزنز, لیکن پولیٹیکل پارٹیسپیشن, انفلوئنس, پیسہ, یہ ساری دنیا کے لیے اوپن ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خان. بہجت چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پروگرام آپ کی دنیا میں آپ کا خیر مقدم ہوا. آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ سپورٹس کا وہ شامل کر رہی ہیں. آج جب ہم یہ گفتگو ریکارڈ کر رہے ہیں, آج پی ایس ایل کا افتتاح ہوا ہے سیزن 5 کا کچھ لمحے پہلے, اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے. جب آپ یہ سن رہے ہوں گے تو یہ سیٹرڈے اور سنڈے کو آپ ہمارا یہ پروگرام سنیں گے. سو آج کی افتتاحی تقریب کیسی رہی اور اس پی ایس ایل کے اندر کن کن پلیئرز کے لیے موقع ہے کہ وہ واپس ٹیم میں کم بیک کریں, اپنی پرفارمنس بہتر کریں؟ مرزا اقبال بیگ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, معروف کرکٹ کمنٹیٹر ہیں اور اس وقت اسٹیڈیم کے اندر موجود ہیں جہاں پہ پہلا میچ کھیلا جا رہا ہے جب ہم یہ گفتگو یا انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہیں, فاتح کوئٹہ گلیڈیٹر اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان. مرزا اقبال بیگ صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا ہے جب آپ اسٹیڈیم کے اندر موجود ہیں.
جی جی, بہت شکریہ ارشد آپ کا.
مرزا صاحب, میں تو باہر بیٹھ کے ایک عام ویور کی حیثیت سے کہوں گا, تقریب بظاہر بہت محنت کی گئی لیکن جو امپیکٹ ہونا چاہیے تھا نا وہ نہیں ہوا. پروڈکشن کوالٹی خاص طور پہ, یعنی ٹی وی ہمیں سائلنٹ لگ رہا تھا, اسٹیڈیم ہمیں سویا ہوا محل لگ رہا تھا. یہ سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے کمنٹس بھی پڑھے ہیں اور کافی کریٹیسزم بھی ہو رہا ہے. تقریب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
اسد, میں وائس آف امریکہ کے جو لسنرز ہیں ان کی ضرور بتانا چاہوں گا کہ اس تقریب کے لیے جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے تقریباً 20 کروڑ روپے سے زائد خرچ کیے تھے, اس کی ریہرسل ہو رہی تھی, 350 سے زیادہ لوگ تھے اس تقریب کے لیے, اور پاکستان کے نامی گرامی گلوکاروں کو اس تقریب کے لیے مدعو کیا گیا تھا. اور شائقین نے کرکٹ کے لیے آج کے میچ کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی اٹریکشن تھی وہ یہی میوزیکل کنسرٹ تھا, جس کی وجہ سے ہر آدمی کراچی میں ٹکٹوں کے پیچھے حصول کے لیے سرگردہ اور پریشان گھوم رہا تھا کہ اس میوزیکل کنسرٹ سے لطف اندوز ہو. لیکن جیسا آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا پر اس جو پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے افتتاحی تقریب سجائی گئی اس پر مختلف حلقوں کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے. میری بات ہوئی سینیٹر فیصل جاوید خان سر جو کہ یہاں پر موجود تھے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے اہم رہنما ہیں. میری ان سے بات ہوئی تو وہ یہ گلہ کر رہے تھے کہ یہ تقریب تحریک انصاف زیادہ بہتر طور پر کر سکتی تھی, حالانکہ احسان مانی صاحب جو ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے قابل اعتماد ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں, لیکن تقریب تو جو تھی وہ اس لحاظ سے جس طرح سے ہونا چاہیے جو ہائپ بنی ہوئی تھی. جب اس سے پہلے میں نے جو چار پی ایس ایل ہوئی ہے وہ ساری تقریب میں نے دبئی میں جو ہے وہ اٹینڈ کی ہے, وہ بڑی زبردست ہوئی, لیکن یہاں پر تھوڑا سا وہ لیگ کر رہا تھا. جو تیاریاں ہو رہی تھی رات گئے تھے تیاریاں جاری تھی لیکن توقعات پر پورا نہ اتر سکی اگر آپ حقیقت کی نگاہ سے.
ایگزیکٹلی. سو اب ذرا یہ بتائیں کہ ایک اور بھی پی ایس ایل کے حوالے سے, پی ایس ایل فائیو پورے کا پورا 34 کے 34 میچز پاکستان میں ہو رہی ہے. پاکستان میں سوشل میڈیا پہ یہ بھی بحث ہے کہ کریڈٹ کس کو دیا جائے. نجم سیٹھی صاحب پائنیئر ہیں اس لیگ کے اور کافی ایفرٹ سے شروع کیا, پہلے ایک میچ لے کے آئے ملک میں, پھر چار میچ لے کے آئے اور آج پورے کا پورا ایونٹ ہو رہا ہے, کس کو کریڈٹ دیں گے؟
لیکن آج وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ یہاں موجود تھے, جب انہوں نے تقریب سے خطاب کیا تو انہوں نے نجم سیٹھی صاحب کا نام ضرور لیا, کیونکہ یہ پودا ان کا لگایا ہوا تھا. 2016 میں کوئی اس بات کی توقع نہیں کر رہا تھا کہ آنے والے دنوں میں پاکستان سپر لیگ پاکستان کا برانڈ بن جائے گی اور آئی پی ایل کے بعد جو دنیا کی چند بہترین لیگز میں سے ایک ہوگی. لیکن یہ بات اسد بڑی خوش آئند ہے کہ 34 کے 34 میچز پاکستان میں کھیلے جا رہے ہیں, جو شائقین کرکٹ کے لیے بھی اور بین الاقوامی کرکٹ کے لیے بھی ایک بڑی خبر ہے, کیونکہ اس سے پہلے پی ایس ایل پوری 2016 میں متحدہ عرب امارات میں ہوئی, 2017 میں جب نجم سیٹھی چیئرمین تھے ایک فائنل جو تھا وہ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا گیا, 2018 میں کراچی میں فائنل اور 2019 میں کراچی میں 8 میچز کھیلے گئے پاکستان سپر لیگ کے. تو بڑی خوش آئند بات ہے
یہ پورا کا پورا ایونٹ ہو رہا ہے. اب لوگوں کو کتنی شوق سے پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, کرکٹ بورڈ کو کیسے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, اسٹیڈیم میں لانا چاہیے تاکہ یہ سکسیسفل ساؤنڈ ہو. دبئی میں متحدہ عرب امارات نے دوسرا تیسرا سیزن پارٹیسپیشن کے اعتبار سے ظاہر ہے لوگوں نے کام بھی کرنا ہوتا ہے, سو اتنا سکسیسفل نہیں گیا تھا, سو اسٹیڈیم خالی نظر نہ آئے جیسے ہمیں بھارت میں نظر آتا ہے, اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟
لیکن اسد اگر آج دیکھیں آپ جو اوپننگ افتتاحی میچ ہے اس میں اسٹیڈیم تماشائیوں سے کھچا کھچ بھرا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ متحدہ عرب امارات میں جب چاہے ابوظہبی میں میچز ہوئے, دبئی میں ہوئے, سوائے شارجہ کے وہاں اسٹیڈیم اتنے بھرے ہوئے نظر نہیں آئے. تو توقع کی جا رہی ہے آج پہلا میچ ہے, 34 میچز ٹوٹل ہونے, تو توقع کی جا رہی ہے کہ شائقین کرکٹ میں جوش و خروش ہے, پی ایس ایل پاکستان کا برانڈ بن چکا ہے اور لوگوں میں بہت ایکسائٹمنٹ ہے کہ وہ پاکستان سپر لیگ کے میچز دیکھیں. اور آپ دیکھیے گا ملتان میں بھی توقع ہے کہ اسٹیڈیم کھچا کھچ بڑا ہوگا, راول پنڈی میں بھی, لاہور میں, چونکہ لاہور کلندرز کے خاصے میچز ہیں اور انہوں نے موٹیویٹ کیا ہے شائقین کرکٹ کو, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر بھی کراؤڈ آئے گا. اور کراچی میں ابھی پہلے مرحلے میں 4 میچ ہیں جو پیر تک ہوں گے, تو توقع کی جا رہی ہے, کیونکہ آج پہلا میچ تھا تو اس کے بعد پریڈکٹ کرنا مشکل ہے, لیکن توقع کی جا رہی ہے کہ جو جو یہ لیگ آگے کی طرف بڑھے گی اسٹیڈیم جو ہے وہ شائقین کرکٹ سے کھچا کھچ بھرے ہوئے.
آخری بات مرزا اقبال بیگ صاحب, یہ ایونٹ پی ایس ایل 5 پاکستان کے کن پلیئرز کو ایک موقع دیتا ہے کہ وہ قومی ٹیم میں دوبارہ جگہ بنائیں, شائن کریں, جو نیشنل سرفیس پہ ہیں یا آلریڈی پاکستان کو کھیل چکے ہیں لیکن آف کلرز ہیں؟
دیکھیں پاکستان سپر لیگ سے پاکستان کو ٹیلنٹ تو ملا ہے, کئی پلیئرز آئے ہیں, چاہے وہ شاداب خان ہو, چاہے وہ محمد حسنین ہو,
حسن علی,
پاکستان سپر لیگ سے کئی پلیئرز آئے ہیں. لیکن اب اس یہ شو کیس ہے, اگر اس پاکستان سپر لیگ میں نوجوانوں کے لیے ایک اپرچونٹی ہے, کیونکہ اصل ٹیلی ویژن پر جب میچز آتے ہیں تو ہر شخص کی نظریں اس کھلاڑی پر مرکوز ہوتی ہیں,
پوری قوم سلیکشن کمیٹی بن جاتی ہے.
جی 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 بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ینگسٹر سے بڑی توقعات وابستہ ہیں. ایک لڑکا عاقب جاوید ہے, کرک سے اس کا تعلق ہے, 6 فٹ 1 انچ کا فاسٹ بالر, خیبر پختونخوا سے آیا, اس سے بڑی توقعات وابستہ ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور کھلاڑی بھی ایسے ہیں کہ جو, اور شرجیل خان کا کم بیک ہو رہا ہے, آپ دیکھیں کہ شرجیل خان پہ پابندی لگی, وہ کراچی کنگز کی طرف سے کھیلیں گے, تو ان کے لیے بھی ایک اپرچونیٹی ہے کہ وہ پروو کریں, لیکن لگتا یہی ہے کہ بہت مشکل ہوگا شرجیل خان کے لیے.
بہت شکریہ مرزا اقبال بیگ صاحب, آپ نے وائس آف امریکہ سے بات کی اور اسٹیڈیم کے اندر اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ.
تھینک یو, شکریہ آپ سے.
اور سامعین اب رائے شامل کرتے ہیں جناب حسن جلیل کی. ممتاز کرکٹ کمنٹریٹر ہیں, کرکٹ جتنی مقبول ہے میرا خیال ہے حسن جلیل صاحب بھی بحیثیت اردو کرکٹ کمنٹریٹر اپنے لوگوں میں اتنے ہی پاپولر اور مقبول ہیں. بات ان سے کرتے ہیں پی ایس ایل سیزن 5 کی اور سب سے پہلے تقریب کی. حسن جلیل صاحب, میں تو ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا تھا, سچ کہوں گا مجھے تو کچھ زیادہ انسپائر نہیں کیا پروڈکشن کوالٹی کے سینس میں, کہ نہ آڈینس کا شور نہ کچھ, ایک سکوت سا نظر آیا, خاموشی نظر آئی, سویا ہوا محل لگا. تو کیا خامیاں رہ گئیں, اور اگر اتنا اچھا پلان نہیں کیا جا سکتا تھا تو اس سے بہتر تھا بہت سمپل طریقے سے کر کے تو کنوین کر دیا جاتا ایونٹ کو.
میں سمجھتا ہوں کہ تقریب کو بہت زیادہ پھیلا دیا گیا تھا اور غالباً اس کی تیاری بھی ویسی نہیں ہوئی جیسی ہونی چاہیے تھی. یہی وجہ تھی کہ یہ پچھلی تقریبات کے مقابلے میں بہت پھیکا اور بے رنگ نظر آیا. اور جس طرح آپ کو مایوسی ہوئی, میں سمجھتا ہوں مجھے بھی مایوسی ہوئی, سب کو ہی مایوسی ہوئی.
اب آتے ہیں ذرا پی ایس ایل 5 کے اوپر. جب ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں تو پہلا میچ جاری ہے کوئٹہ گلیڈیٹر اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان. سیٹرڈے کو جب ہم یہ پروگرام آن ایئر جائے گا تو اس وقت تک آف کورس تین چار ٹیمیں بلکہ تمام ٹیمیں اپنا اپنا میچ کھیل چکی ہوں گی. حسن جلیل صاحب, یہ جو پی ایس ایل 5 کا مکمل پاکستان میں آنا ہے, کیا اسپرٹ دے گا کرکٹ کو, اسٹیڈیم کیسے فل ہونے چاہیے, لوگوں کو کیسے پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اور ثابت کرنا چاہیے کہ دے لو کرکٹ؟
دیکھیے بڑی خوشائن بات ہے اور ظاہر ہے آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم بڑھتے ہوئے یہاں تک تو پہنچ گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا فرق پڑے گا. ایک تو یہ ہے کہ انتھوزیازم بہت زیادہ ہے اور ظاہر ہے کہ لوکل پارٹیسپیشن جو ہے وہ کلر کو اور بڑھا دیتی ہے. تو یہ ہے کہ تماشائیوں کی تعداد ہونی چاہیے بہت زیادہ اور ظاہر ہے کہ وائبرنٹ تو ہوں گے ڈیفینیٹلی اور انٹرسٹ بھی لیں گے, کھلاڑی بھی اچھے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اچھا تجربہ ہے, لیکن میں سیکیورٹی کے اداروں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, کرکٹ کے ایڈمنسٹریٹرس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اتنے لمبے ایونٹ کو سسٹین کرنا اور ایک ہی معیار پر رکھنا, اور ساتھ میں تماشائیوں کو لانا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا.
صحیح, اور بالکل ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے اسٹیڈیمس کے اندر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق, فوڈ بھی ہونا چاہیے. یہ 7-8 گھنٹے, چلو جو پی ایس ایل ہے آف کورس جو لوگ آتے ہیں وہ 2 میچز دیکھنے ضرور آتے ہیں, تو 6-7 گھنٹے وہ اسٹیڈیم میں رہتے ہیں. تو اور یہ چونکہ مختلف شہروں میں ہو رہے ہیں, ایٹ لیسٹ 4 گھنٹے کے لیے بھی تو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. فوڈ میں بھی پچھلی دفعہ یہ شکایت آ رہی تھی. حسن جلیل صاحب, اب یہ بتائیے گا کہ یہ ایونٹ جو ہے پاکستان کی کرکٹرز خاص طور پہ جو نیشنل لیول پہ کھیل چکے ہیں لیکن آف کلر ہیں, ان کو کیسے موقع دیتا ہے کہ وہ ٹیم میں واپس آئیں, اپنے آپ کو ثابت کریں دنیا کے سامنے, صرف سلیکٹرز کے سامنے نہیں, اب پوری قوم ان کے سامنے ایک طرح سے سلیکٹر کے طور پہ بیٹھی ہے کہ ہم کھیل سکتے ہیں, ہمیں ٹیم میں ہونا چاہیے, اور نیا پوٹینشیل کیسے اپنے آپ کو رجسٹر کرا سکتا ہے؟
دیکھیے بہترین موقع ہے ان کھلاڑیوں کے لیے جو ٹیم سے باہر ہو گئے ہیں مختلف وجوہات کی بنا پہ, جیسے حسن علی کی مثال آپ لے سکتے ہیں, فہیم اشرف جو انجری کی وجہ سے باہر رہے, صحتیاب ہو گئے ہیں, دوبارہ واپس آ گئے ہیں. اچھا, اس کے بعد
کپتان سرفراز,
جی سرفراز, سب سے بڑی بات یہ, سب سے اہم نام سرفراز کا ہے. سرفراز کے لیے اس سے گولڈن اپرچونٹی, کیونکہ دیکھیے رضوان کی پرفارمنس بہت اچھی ہے لیکن بیٹنگ میں وہ اب تک وہ کارکردگی نہیں دکھا پائے جس کی ان سے توقع تھی. تو میں سمجھتا ہوں سرفراز کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے, کیونکہ لوگوں کی ہمدردیاں ابھی تک ان کے ساتھ ہیں, ایک ٹاپ کلاس کرکٹر ہیں, لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ ٹی ٹوینٹی میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور انہیں کپتان کی حیثیت سے برقرار رکھنا چاہیے تھا. تو میں سمجھتا ہوں سرفراز اور یہ باقی کھلاڑیوں کے لیے بہت اچھا سنہری موقع ہے, اور نوجوان کھلاڑیوں کے لیے خاص طور سے اس سے لائف ٹائم اپرچونٹی. اور اچھی بات یہ ہے کہ ٹیموں نے چند بڑے ہونہار اور باصلاحیت کھلاڑی شامل کیے ہیں, اور ایک جیسے میں ایک کھلاڑی کا مجھے ذکر سننے کو ملا کہ ارشد علی ایک کھلاڑی ہیں, فاسٹ بولر,
جی جی,
اور انہیں موقع دیا گیا ہے اور ان کی خاصی اسپیڈ ہے, ان پر بڑی توجہ ہے.
اسی طرح عاقب جاوید ہیں, بہت ٹال ہیں اور وہ بھی کھیل رہے ہیں.
جی ہاں بالکل وہ ہیں. پھر روہیل نذیر جو ہماری انڈر 19 ٹیم کے کپتان ہیں,
جی,
انہیں وکٹ کیپر بیٹسمین کی حیثیت سے موقع دیا گیا ہے اور بڑے باصلاحیت وہ کھلاڑی ہیں. اور اس کے علاوہ لیفٹ آرم اسپنرز ہیں 3-4 جن کے نام مجھے یاد نہیں ہیں,
نواز, عمر, ہاں جی
جی بالکل, ان تمام کھلاڑیوں کے لیے بڑا سنہری موقع ہے, خاص طور سے ایسے موقع پہ جب ہمیں ایک اسپنر کی بھی تلاش ہے, ہم فاسٹ بالرز کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ہمیں بیٹسمین بھی اچھے چاہیے.
صحیح, اور پی ایس ایل سیزن 5 آخری بات, سوشل میڈیا پہ یہ بھی بڑی ڈیبیٹ جاری ہے کہ کریڈٹ کس کو دیں, نجم سیٹھی کو جنہوں نے پائنیئر کیا یا موجودہ جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو؟
دیکھیے نجم سیٹھی کا بہت بڑا جو ہے کانٹریبیوشن ہے. پہلی بات یہ ہے کہ تو انہوں نے باوجود تمام تر مخالفتوں کے پی ایس ایل شروع کی, دوسرے یہ بڑی کامیابی سے ہینڈل کیا, تیسرے وہ سلولی اینڈ گریجولی آہستہ آہستہ وہ کرکٹ کو پاکستان میں واپس لائے.
بالکل صحیح.
اور ٹھیک ہے کہ جو بنیاد انہوں نے فراہم کی اس پر عمارت اب کھڑی کی ہے احسان مانی نے, لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو ان کا کریڈٹ ان کے پاس رکھنا چاہیے.
بالکل درست کہا حسن جلیل صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وائس آف امریکہ سے بات کی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بے حد شکریہ.
تھینک یو, بہت شکریہ.
اور سامعین آپ نے مرزا اقبال بیگ اور حسن جلیل صاحب ان کی گفتگو سنی, ہمارا یہ سیگمنٹ بھی یہاں پہ ختم ہوتا ہے اور ہمارا پروگرام بھی. اسد حسن کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کر